الآخر سودة الحجري مطاف 20 جون سورة انبیاء شریف آیت نمبر 42 خان بسطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يكلؤكم به والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر
أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تغلف نفس شيئا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
وَإِنْ قَالَ أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء
وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم ما به عالمين.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل
إذ قال لأبيه وقومه ما هي التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن.
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن
وأنا على ذلكم من الشاهدين.
وأنا على ذلكم من الشاهدين.
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أعوذ بالله صدق الله العظيم. تلاوت اگر سے 57 آیت کی تک یہ مرتبہ پورا کریں گے واقعات اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا۔ اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے والے رکوع میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ اس حوالے سے بیان کی گئی تھی کہ موت کی تمنا کرنے والوں، کہ تم یہ قیامت تمنا کرتے ہو کہ یہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ تبلیغ خود بخود مر جائے گی، دین فنا ہو جائے گا، کوئی دام لے جواب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت پکار کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر کے بارے میں جو تم موت تمنا کرتے ہو تو کیا تم خود بچ جاؤ گے؟ تمہیں موت نہیں آئے گی، موت تم کو بھی آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ موت ایک پیمانہ ہے، آزمائش کا، اچھائی اور برائی کا، خیر اور شر کا۔ جس کے عمل اچھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے، اور جس کے عمل خراب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی زیادہ مبغوض ہے۔ پھر وہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کے حوالے سے آپ بار بار دھمکی دیتے ہو وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ ایسے ہی ڈرانے کے لیے لوگوں کو پھونس جمانے کے لیے ایسا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑی جلدی بازی پر پیدا کیا گیا ہے، جس کی طبیعت میں عجلت ہے، چاہتا ہے کہ جو چیز وہ دیکھ لی جائے۔ آپ اس سے کہہ دیجیے فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو تم، اللہ کے ہر مسئلے اور اس کے ہر امور بڑے مقررہ وقت کے اوپر آتے ہیں، اور جو ٹائم فکس کر دیا گیا اس ٹائم پر وہ کام ہو کر کے رہے گا، بس تم انتظار کرو، دیکھتے رہو۔ اور اس سلسلے میں وہ مسلسل رسول کریم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے 42، رب کریم اپنی ذات کی شناخت کے جو بھی طریقہ بتا گیا ہے، اب اس وقت ایک شخص کی زندگی میں پائے جا رہے آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اور اپنی ذات کی شناخت کروانا چاہتا ہے۔ پہچان خود من یبلغکم باللیل من نہار من الرحمن، تم فراؤ رات اور دن اللہ تعالیٰ سے تمہیں گئے تاریخ ہو جاتا ہے، بل وہ مانتی ہوئی ربی مغربوں بلکہ انہیں رب یا سے منہ پھیرے گئے۔ آپ کو سوچو انسان ایسے حادثات سے ہوتا ہے تو بس نہیں چاہیے، تب اللہ انسان نہیں سمجھ بالکل بتا دیتا ہے، ایک بڑا اپنا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی الٹ گئی اور اسی میں پچک گئے، لیکن اللہ ہوتا صورت حال یہ کہ جس صورت گاڑی کا ایکسیڈنٹ بتا اس میں پیدا ہو نہیں چاہیے، مگر پڑے کسی چوٹ آئی خراش آئی ٹھیک ہے، صحت کے ساتھ اللہ کو صحت بتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عذاب سے کس نے بچایا ہے؟ بس آدمی اگر ان حادثات کو سوچے تو ان حادثات کی روشنی میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتا چل جاتا ہے، کوئی عظیم ذات ہے جو انتہائی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کی صورت بندے کو عطا فرماتی ہے، اور جب انسان کی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اس وقت وہی ذات پاک اس کا تھا اس فرماتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ مگر صورتحال یہ کہ آدمی جتنی دیر تک اس آزمائش میں ہوتا ہے اتنی دیر تک اللہ کو یاد کرتا ہے، آزمائش ختم اللہ کی یاد ختم، یہ فطرت یعنی آدمی کا نیچر بن رہی ہے۔ پریشان حال ہے تو اللہ اللہ کرے گا، نوکری چھوٹ گئی تو اللہ اللہ کرے گا، بچہ بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں تو اللہ اللہ کرے گا، کوئی کیس ایسا پیدا ہو گیا جس سے اس کے رات کی نیندیں اڑ گئی تو بہت اللہ کو یاد کرے گا، مگر جہاں یہ سب معاملات ختم ہوئے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وہ یاد رہ جاتی ہے۔ اللہ کو کون جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے؟ اس کے علاوہ اور خود ہم دیکھیں ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ آدمی سوتا ہے تو سمجھ لیجیے مردہ ہو چکا ہوتا ہے، آدمی کی نیند دراصل اس کی موت کا ایک حصہ ہے. چلیے صاحب ہم جا رہے تھے، آپ جگ رہے تھے، ہوشیار تھے، بیدار تھے، آپ نے دیکھا کوئی خوفناک قسم کا کیڑا آپ کے قریب آ رہا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس کو مار دیا، بھگا دیا. قسم کا نیلا سا چھوٹا سا بچھو نکلا، بالکل نیلا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ بھاگنے لگا. میں نے سوچا دیکھو اس کا مقصد کیا ہے، اتنی تیز کیوں جا رہا ہے؟ جب میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے قریب پہنچا اور پھر پانی میں سے ایک کھجوا نکلا، کھجوا نکلا اور وہ جو ہے بالکل کنارے آ گیا خشکی پر اور بچھو اس کے پیٹ پر سوار. کھجوا بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے چل رہا ہے اس کو پانی، اور اس کنارے جا کر اس کو خشکی پر اتار دیا. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی دریا میں کود گیا، اس کے پیچھے پیچھے چل گیا. میں نے دیکھا معاملہ کیا، پھر دیکھا کہ بچھو تیزی کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد گیا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، شراب پیے ہوئے تھا، بدبو پھوٹی ہوئی تھی، اور ایک بڑا خوفناک قسم کا سانپ اس کو ڈسنے ہی والا تھا، ڈستا تو مر جاتا ہوں. میں نے دیکھا بچھو کی کیفیت میں نے دیکھی تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو اگر راستے میں کوئی پتھر وغیرہ پڑتا نا، ایک ڈنک مارتا پتھر پھٹ جایا کرتا تھا، اتنا خوفناک جل جایا کرتا تھا، رات ہو جاتا تھا. میں نے دیکھا بچھو گیا اور وہ سانپ بس ڈسنے ہی مارا تھا، اس بچھو نے ایک ڈنک مارا سانپ چل گیا، بچھو واپس آ گیا فور بس چلا آیا. اسی طریقے سے پھر بچھوا انتظار کر رہا تھا، اس کے بچ پر سوار ہوا، دس بار لا کے بغل گھومتا رہا اور پھر اپنے جان پہ ڈاکٹر چلا گیا. یہ والی کام کے رہتے ہیں، مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہی کوئی خدا کا بڑا پہنچا ہوا بنتا ہے. میں اس کے پاس گیا، جب میں نے دیکھا اس کو تو اس کے منہ سے شراب کی بوٹی بھاگ یہ اٹھ رہے تھے، جھاگ نکل رہی تھی. میں نے اس کو جگایا اور اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اپنے سارے حالات بتائے. میں نے کہا نادان، تجھے معلوم ہے کہ تیری حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ تو اس نے جو خواب کیا بیان کیا، اس نے کہا میں آج ہی کی تاریخ سے اپنے سارے برے عمل سے توبہ کرتا ہوں، جو میرا رب میرا اتنا خیال کرتا ہو، اتنا تحفظ کا عزم رکھتا ہو، اس قدر میری حفاظت فرماتا ہو، آج تک اس کے خود کی نافرمانی کرتا ہوں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، وہ کون ہے جو اللہ جل شانہ کے عذاب سے کسی کو بچائے؟ بندے کی بسی بات نہیں، بندہ بیچ میں ایک واسطہ اور وسیلہ رکھتا ہے. اے مشرکین مکہ، تم یہ کہتے ہو کہ عذاب کب آئے گا؟ عذاب جب آئے گا تو کوئی بچانے والا تم کو نہیں ملے گا. بھول جائے ام لہم آلہتم تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، کیا ان کے کچھ خدا ہے جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو. رہ گئی بات یہ، وہ عذاب جب اترے گا یہ ناتوں کو بدھ، یہ عزا اور منات، یہ اوس یعوب، یہ نصر، یہ سارے کے سارے جتنے بت انہوں نے بنا کر کے اپنے ہاتھوں تراش کر کے رکھے ہیں اور جس کی سجدہ ریزی کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، کیا جب عذاب اترے گا تو ان کے بت بچا لے دیں گے؟ ہر گز نے کوئی نہیں بچا پائے، مگر اس عذاب کا انتظار کریں کرو. بلکہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادا کو پر دعویٰ دیا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی، جو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ اب ان کا ایک سوال تھا کہ اگر ہم غلط ہی تھے، ہمارے باپ دادا غلط ہی تھے، تو آخر یہ اتنا لمبا پیریڈ گزرا ہے اسی بت پرستی میں، اتنا لمبا وقت گزرا ہے اسی بت پرستی میں، تو آخر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ سب کو تباہ نہیں ہو گئے، ان کے اوپر کوئی اللہ کی آزمائش کیوں نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے بل بتانا ہاؤلائی وہ آ بہ، ہاں ہاں ہم اپنا فائدہ تمہیں بھی پہنچا رہے ہیں, تمہارے باپ کو پہنچا چکے ہیں, تمہارے باپ دادا نے, یہ ہماری جھیل تھی, یہ ہم نے جو ان کو سہولتیں مہیا کی تھی, یہ صرف دراصل یہ ہماری ایک جھیل تھی. جب بہستی کو کھینچیں گے اس وقت تم دیکھنا, اس لیے وہ زندگی بھر اس قسم کی برائیاں کرتے رہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر جائیں گے تو دین فنا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, سمٹ جائے گا. تمہیں شاید معلوم نہیں, تم دیکھ نہیں رہے کہ آیت کریمہ اس وقت اتری ہے
جب اسلام
تیزی کے ساتھ مکہ میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا. تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا, کفر سمٹ رہا تھا. اَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِ الْأَرْضِ کی تفسیر بعض لوگوں نے یہی کی ہے, صدر الفاظ کیا ہے کیا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا. پہلے تو جو ہے 40 آدمی 6 آدمی اسلام لائے, 40 ہوئے, پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے, اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسلام کا شہرا مکہ المکرمہ سے باہر بھی پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو رہے ہیں. اور اس وقت کفر آہستہ آہستہ سمٹ رہا ہے, آہستہ آہستہ سمٹ رہا ہے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسلام اتنا پھیل گیا, کفر اتنا سمٹ گیا کہ کفر کی زمین بھی باقی نہیں رہی, کفر کی زمین بھی باقی نہیں رہی. یعنی وہ جگہ جہاں پہ کفر مضبوط تھا مکہ مکرمہ, جہاں پہ کفر کی راجدھانی تھی, کفر کے چراغ جلتے تھے, کفر کا توتی بولتا تھا, وہ بھی زمین وہ ہے کہ وہاں سے کفر فنقا ہو چکا ہے, نابائل ہو چکا ہے. حضور کے حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں قد یئس الشیطان من ان یعبد الاصنام, کیا ہے اخیر کا ورڈ مجھے کچھ سر قبول ہے, فی حاضر جزیرہ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس کی عبادت اس زمین پر کی جائے گی. فی حاضر اللہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو چکا ہے. تو اولا افلا یرون, کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا دے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب, یعنی کفر کی زمین گھٹ رہی ہے اور اسلام کی زمین پھیل رہی ہے. یہ قدیم مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. بعض جدت پسند لوگ اپنے اعتبار سے جب اس میں کوئی افشانیاں کرتے ہیں تو پھر مانا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کثرت آبادی کے لحاظ سے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے نا, اپنے من کی بات. تو حضرات کہہ رہے ہیں کہ سمندر کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے, زمین کٹ کٹ کے گھٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ہر شخص کی اپنے اپنے ذریعے سے نظریہ. قدیم مفسرین کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹا رہے ہیں, کیا مطلب, یعنی کفر کے زمین سمٹ رہی ہے, گھٹ رہی ہے, کفر کی زمین مٹ رہی ہے اور اسلام کی زمین پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے, یہ مقصود ہے. اس لیے کہ آپا حبن غالبون کا حصہ بول رہا ہے کہ اس کی تفصیل وہی ہوگی جو قدیم مفسرین نے کی ہے. آپا حبن غالبون تو کیا یہ غالب ہوں گے, یہ مشرکین مکہ غالب ہو کے رہیں گے؟ اللہ اکبر. اور پھر تاریخ بدلا کی آپ نے دیکھا کہ الحمد للہ رب العالمین یہ اسلام کی سرحدیں بڑھتے 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 کہاں تک پہنچے, پستم دنیا تک فتح ہو گیا. اللہ پستم دنیا تک فتح ہو گیا. کہاں پستم دنیا ہے, کہاں مکہ مکرمہ ہے, آپ نظر لگاؤ. وہ ترکی کا آخری حصہ جو یورپ کے اس سرحدوں سے ملتا ہے جو یورپ کا حصہ ہے, بیلجیم وغیرہ قریب سے ملتا ہے, اس میں جرمنی وغیرہ کے آس پاس, یہاں تک اسلام آباد پھیلا ہے. اندازہ لگائیے. اب آپ نقشہ آپ دیکھ لیں اگر تو مکہ مکرمہ اور قسطنطنیہ اس بیچ کا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں آپ. نہ اس وقت کوئی کمیونیکیشن سسٹم ایسا تھا, نہ اس وقت میڈیا تھا, نہ اس وقت ذرائع ابلاغ ایسے تھے کہ آدمی اپنی آواز کہیں پہنچا. آج تو صورت حال یہ کہ جارج واشنگٹن جارج ڈبلیو بش یہاں بولتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک سیکنڈ کے اندر آواز سن لی جاتی ذرائع ابلاغ پر طرف. مگر آج کس ترقی یافتہ دور کے باوجود جب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اسلام کی سرعت جو پھیلنے کی ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ تیز ہے, اس سے کروڑ گنا زیادہ تیز ہے. آپ کو سوچو, اونٹوں کا سفر, ہیکٹر کا سفر, گدھے کا سفر, آدمی کشتی کا سفر کرتا تھا, بار بار کشتیاں ہوتی تھیں, جب چلتی تھیں کشتیاں اگر موافق ہوا ہوئی تو خیر جلدی سے آئی پہنچ گئے, ہوا مخالف ہو گئی تو ایک ایک کشتی اسی سمندر میں لنگر انداز رہ کر کے انداز کیا کرتی تھی کہ 10 دن, 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ تک کب ہوا ٹھیک چلے گی کہ آپ نے کشتی کو آگے بڑھائے گی. مگر اسلام کی سرعت اس کی تیزی کی پھیلنے کا, اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اہل سنت کی رفتار اتنی تیز رہی ہے, میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو. امریکہ کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کی رفتار اتنی تیز ہے, اتنی تیز ہے کہ جو اپنے یعنی لمٹ سے باہر تیز رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں, اس کا تجزیہ کریں, اور دیگر جو آئے عمر 55 سال کے قریب ہے, اور اہل سنت و جماعت کی کل عمر اس ملک میں بہت مشکل سے 20 سے لے کر 22 سال ہے. میں خود اپنے طرح مطلب 92 میں جب میں آیا یہاں پہ, تو اس وقت پورے امریکہ میں صرف 2 یا 3 شہر کے اندر سنائی پڑتا تھا, کہیں ملان ہوتا ہے, ہیوسٹن تھا, ایک نیو یارک تھا, اور کاربن شکاگو تھا بس, اور کہیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. آج صورتحال جو ہے کہ پورے امریکہ اور کینیڈا میں تقریباً ہر شہر کے اندر میلاد النبی نافذ ہوا ہے. ہم اندازہ لگاؤ کہاں 55 سال کی مدت اور کہاں 22 سال کی مدت اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ ہیوسٹن دیکھ لیجیے, کتنا سال کے اندر بے جگہ پہلے سے اسلام غالبی ہوگا, اسلام مغلوب نہیں ہوتا, کوئی مغلوب ہوگا کہ نہیں رہے گا. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں, بہرے پکارنا نہیں سنتے جب رائے جائیں. یہ دراصل ایک تعریض ہے, تعریض کہتے ہیں کسی کے اوپر حقیقت پسندی کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جس کے دونوں طرف مارے نکل آئے. تو یہ بہرے ہیں, یہ نہیں سنتے ہیں, کیا مطلب؟ ان کو ڈرایا جاتا ہے, اہل مکہ کو ڈرایا جاتا ہے, کفار کو, شکیل کو ڈرایا جاتا ہے, مگر سنتے نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پیغمبر اعظم کی آواز نہیں سن پاتے تھے؟ وہ سنتے, قبول نہ کرنا مطلب. اللہ کا رسول وحی الہی بیان کرتا ہے, اور جو کچھ ہے وہ ایک آئینۂ حقیقت کے پیش نظر ان کے سامنے حق اور باطل کے درمیان خط کھینچ کر کے بتلا رہا ہے. اور اس کے باوجود ان کی آنکھوں پر اتنا پردہ پڑا ہوا ہے, ان کے کان ایسے بہرے ہو چکے ہیں کہ گویا کی حق کی آواز کو سن ہی نہیں رہے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے, موت آئے گی, قیامت ہوگی, حساب لیا جائے گا, جہنم ہے, جنت ہے, سب کچھ بتایا جاتا ہے, مگر ان کی تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے یہ کچھ نہیں سن رہے ہوں, بالکل کچھ نہیں سن رہے. کتاب آج ضرور جب بتایا جاتا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. ہاں تم کہتے ہو نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے, ہاں اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے حال خرابی ہماری بے شک رمضان. ابھی تو اللہ کی نعمتوں میں پڑ رہے ہیں نا, وہ ڈیزرو کہہ رہا تھا جہاں پہ کوئی چیز نہیں. اس وقت علاج کریں گے کہ ہاں غلط پڑ رہے ہیں, یا یہ کہ آخرت میں جب اب الہی کے کوڑے ان پر پڑنے شروع ہوں گے اور اللہ الہی کو ان کے سامنے لایا جائے گا, اس وقت یہ کہیں گے کہ انا کنا ظالمین, ہاں بے شک ظالم تھے. دونوں تفسیر صحیح ہیں. پہلی حیثیت سے کہ فتح مکہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے. حضور نے ٹکڑیاں بنا رکھی تھی اور ایک ایک ٹکڑی کا ایک ایک جھنڈا ہوتا تھا قبائل کے لحاظ سے. ہر ایک شخص اپنے اپنے جھنڈے کو لے کر کے جاتا اور اس کے پیچھے اس کی ٹکڑی ہوتی تھی. صبح سے شام تک لوگ مکے میں داخل ہوتے رہے, صبح سے شام. اب تک کفر یہ سمجھتا تھا کہ اب بھی ہم اسلام کو مار دیں گے, اب بھی مار ڈالیں گے, اب بھی اسلام ختم کریں گے. مگر رسول تک حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لاتے. بعض کا کہنا یہ کہ وہ غزوہ احزاب کے بعد ان کے دل کے اندر ایمانی جذبات پیدا ہو چکے تھے مگر چھپاتے تھے. کچھ ذات کہتے ہیں کہ نہیں, اس فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. حضور نے کیا کیا تھا, ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک ٹیلے پر بیٹھا دیا تھا جس راستے سے لشکر اسلام گزرنے والا ہے. ابو سفیان صبح سے لے کر کے شام تک خالی ٹکڑیاں دیکھتے رہے. جب شام کو آخری دستہ گزرا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آباد نہ لاتا ہوں, میں نے دیکھ لیا کہ اب اسلام مٹ نہیں سکتا ہے, اسلام غالب ہی ہو کر کے رہے گا. اسلام بڑا وسیع, بڑا مضبوط, بڑا قوی ہو چکا ہے. پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے, طواف فرمایا اور اپنے اصحاب کبار کو طواف کرنے کا حکم دیا. عمرہ کو قتل کرنے کے بعد اہل مکہ سمجھتے تھے کہ آج واقعی ہم نے ظلم کیا ہے اور آج ہمارے ظلم کی سزائیں ہم کو ملیں گی. اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اپنے پیغمبر کو جتنا ستایا ہے, حضور کو جتنی ایذائیں دی, جتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں, آج ہم سے ایک ایک بدلہ بھی لیا جائے گا. مگر اللہ اکبر, اسی مطاف شریف کے باہر دشمنوں کی سفیں کھڑی ہوئی تھی. حضور صرف ایک اشارہ فرماتے تو ہر ایک کی گردن مار دی جاتی اور خون سے زمین لالازار بن جاتی. مگر وہاں رحمت کون وہاں صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, آج میں تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لا تصریف علیکم اليوم انہم انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سے کوئی معاملہ نہیں, تم سب آزاد ہو جاؤ, میں تم سے آج کچھ چھیڑ نہیں کروں گا. ہاں چند کو حضور نے نہیں بخشا. ایک ہے خطل نام کا, خاپ عالم خطل نام کا ایک بڑا خبیث النفس کا آدمی تھا. اس کی دو لوڑیاں تھیں جو بڑی اچھی سریلی آواز نکالتی تھی. اس خبیث النفس خطل نے ان دونوں لوڑیوں کو حضور کی شان اقدس کی گستاخیوں کے اشعار لکھ کر کے دیے تھے. وہ گھوم گھوم کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. کیا عربوں کا مزاج آج بھی آپ دیکھیں, کسی عرب کے ساتھ بیٹھے تو گاڑی بیٹھتی فوراً گانا لگا دے گا. گانا میوزک کتنے عاشق ہیں اس کا. مجھے لیبیا میں ہم تھے نا, ہمارا جو مدیر تھا مطلب اس کے ساتھ جانے کا اتفاق, اور بیٹھے اسے گاڑی اسے لگا دیا شروع کر دیتے گانے کا. ارے مکان آتے ہیں آبی گانا بہت میوزک کے شاعر. تو خطل نے کیا کیا تھا, ان دونوں لوڈیوں کو تجھے سنگی آواز والی تھی, ان کو گھما گھما کر کے حضور کے خلاف گانا گوا گوا کر کے لوگوں کو حضور کے خلاف لایا, ماہ مار کر رہا. ایک یہ شخص تھا اور بھی ایک دو آدمی ایسے تھے. حضور نے ان کو نہیں پوچھا اس لیے کہ ان سے بڑے نقصانات ہوئے تھے. جب بتایا گیا رسول اللہ قتل تب وہ آسالی گاڑ قتل تو کاعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے نیچے حضور نے فرمایا, اس کو بڑی خفت کر دیا. اس قدر عالم غیظ و غضب تھا. تو اب اس دن ان لوگوں نے ریئلائز کیا تھا کہ ہاں ہم غلطی پر غلطی پر. اور پھر وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے مر گئے قیامت کے دن ریئلائز کرے کہ ہاں غلطی پر. اور رب الوالدین قسط بتا دے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. اور اگر کوئی چیز رائی کے دانا کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب. یہ آیت کریمہ اگرچہ کفار مکہ کے ضمیر کو جھجھوڑنے کے لیے اتاری گئی ہے, لیکن دراصل یہ ہر مسلمان کی زندگی کو جھجھوڑنے کے لیے ہے. جیسے انصاف کا ترازو لایا جائے گا. اس سلسلے میں اس قدر کثرت سے حدیثیں مروی ہیں, رسول کریم نے شاید فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ذرہ برابر بھی ظلم کیے ہوگا، نہ صرف آدمی بلکہ حیوانات، بہائم، کیڑے مکوڑے، اینیملز، انسیکٹس، کسی کے ساتھ دے کر کسی شخص نے کوئی ظالمانہ برتاؤ کیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب کا بدلہ اسے دلوائے گا. اب آپ اس سے زیادہ سوچیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا. آپ سوچ لیجیے، یہ ہے میزان عدل، میزان عدل کیسا ہے؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہی عطا فرمایا ہے. دنیا کا ترازو تو ہوتا ہے کہ ہم اس کو محسوسات کے آئینے میں سمجھتے ہیں اور محسوس چیزیں اس پر تولی جاتی ہیں، مگر قیامت کا جو ترازو ہوگا وہ ایسا ترازو ہے کہ جس پر محسوس غیر محسوس سب چیزیں تولی جائیں گی. ہاں، اور اب تو سائنسی ایجاد نے اس قدر چیزیں آسان کر دی ہیں، ہوا تولی جاتی ہے، آواز تولی جاتی ہے، رنگ تولا جاتا ہے، تولی جاتی ہے، تو اب تو دنیا کی چیزیں خود بخود اس بات کو سب پیوریفائی کر رہی ہیں کہ ہاں قیامت کے دن عمل تولے جانے کے ترازو جو ہوگا بالکل حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب گنجائش ہی رہے گی انکار کرنے کی. پہلے کے علماء وہ جو ہے احادیث کی روشنی میں ایسی آیات کی توجیحات کرتے تھے، اور ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے ان اعمال کو وجود دیا جائے گا، وہ کسی شیپ میں ڈھالے جائیں گے، وہ تو شکل ہوں گے، اس کے بعد ان کو پھر اس چیز پر رکھا جائے گا، ترازو پر رکھ کر کے تولا جائے گا، وہ بھی حق ہے. لیکن اب کا زمانے کا تجربہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اعمال عمل ہی شکل میں رکھ جائیں، محسوس غیر محسوس کوئی بھی چیز تولی جائے گی، ہے نا. اور پھر ایسا کہ اگر کسی شخص نے ایک دانا کے برابر بھی کوئی ظلم کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، ظلم کو میں بابا بار بار بتا چکا ہوں، ظلم کہتے کس کو ہے؟ ظلم یہ نہیں کسی کو مار دیا جائے، کسی کو گالی دے دی جائے، ظلم وہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس چیز کو جن مقاصد کے تحت رکھا ہے اس کو اسی جگہ رکھا جائے، اس کا عدل ہے، اور اس کے خلاف رکھنا اس کا ظلم ہے. ہاں کر دیجیے اس کو، ہاں ٹوپی بنائی گئی سر میں رکھنے کے لیے، یہ ٹوپی کے ساتھ انصاف ہے، عدل ہے. اگر اسی ٹوپی کو پیر میں پہنا جائے یہ ٹوپی بہت ظلم ہے. جب اس کو عام کر دیں گے تو آپ سب آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. آپ لیتے چلے، نماز پڑھائی گئی پڑھنے کے لیے چھوڑنا ظلم ہے، اور روزہ ہے رکھنے کے لیے چھوڑنا ظلم ہے، قرآن پاک تلاوت پر اور عمل کرنے کے لیے تلاوت نہ کرنا اور عمل نہ کرنا ظلم ہے. والدین بچوں کے ساتھ شفقت کے لیے بنائے گئے ہیں، بچوں پر والدین شفقت نہ کریں ظلم ہے، اور بچے اپنے والدین کی خدمات کے لیے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی آبرو باندھنے کے لیے نہ کریں ظلم ہے. عام کر دیجیے، اگر اس کو عام کر دیں گے تو آپ کائنات کا ہر ظلم چاہے وہ ذرے برابر اس سے شامل ہو جا رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا نا کہ ان کا نام اسکال من خردل اتائی نہ بھی خردل، سرسوں جانتے ہیں سرسوں، عربی میں سرسوں کو خردل بولتے ہیں، خردل رائی، اسی کو رائی بولتے ہیں. سرسوں کا دانہ برابر اگر کوئی چیز وہ بھی اللہ کے حضور لائی جائے گی. وقفا بنا حاسبین، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ حساب کرتا، رب کریم فرماتا ہے ہم حساب کریں. وقفا بنا اپنی ذات کے طرف میں شروع کرتے ہیں، ہم حساب کریں گے. اللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، امریکہ جب سے آیا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کسی بندے کے نہ چھپنے کی مثال امریکہ خود اس وقت ہے. اس وقت کا جو سسٹم انکرائز ہو چکا ہے کہ وہ بندہ اگر ان کے ملک کا کوئی مجرم ہو تو سوائے اس کے کہ زمین کے نیچے کہیں وہ مر کے دم ہو جائے، اس وقت گرفت رکھ سکتا ہے، ورنہ زمین، فضا، سمندر، پہاڑ سب آم ہوتے ہیں، کہیں گئے بندہ پکڑا جائے. آپ سوچو وہ کون تھا دو سال پہلے اس کو جس کو پچاس ہزار پچاس پچاس ہزار ڈالے یا پانچ لاکھ ڈالر یا چار لاکھ ڈالر دے کر پاکستان کا کانسی 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 اندر لگائی، کہاں تھا بچارا، کیسے گس گیا؟ جو حدیث فرمایا گیا کہ بندہ کہیں بھی بچ نہیں سکے گا، اس کی مثال دنیا ہمارے سامنے ہوئی. وہ جو مل جاتا بھی آپ کہیں نہیں بچ سکتے، سے ان کو زمین کے اوپر آئے پتا رہے ہیں پڑھائی کرو. تو جب ایک دنیا کی تعلیم کا کہا یہ کہ اللہ پسند رب کریم کم کر سکتا ہے اس سے وہ کہا بھی نہ ہر حصہ کرے اس بندے کا دعا کرنا چاہ رہا کہ بار بار اللہ پارے ہمیں آمان ہے اگر کوئی ظلم یا ذاتی کا کوئی ذرہ ہو تو اپنے قرض سے معاف کر دیجیے. وہ حساب دے گا نا جو کسی کی فکر بڑھنے کی جائے گی. یہ بات یہاں تک ایک سہیمانہ بات تھی مشکل مکہ پار کرتا ان کو سمجھایا رہا تم دوبارہ جاتے ہو سب پوچھی جائیں گی مرنا ہے جائے جاؤ گے حساب لیا جائے گا سب. اب اس کے بعد مسلسل نبیوں کی واقعات شروع ہوئے مسلسل, لیکن ابھی تھوڑا سا توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اس کے بعد پھر ایک ساتھ کئی نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت. فیصلہ کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ توریت عطا فرمائی. اجالا کیا دیا؟ توریت کے احکامات جو حق و باطل کے درمیان ایک خط کھینچتی ہوئی کتاب تھی. یہ حق ہے اس کو کرنا ہے, یہ باطل اس کو نہیں کرنا ہے, یہ اس کا مجازی معنی ہے. اور اگر اس کو دیان کا مطلب لیا جائے معنی حقیقی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یدِ بیضہ ہے. وذکر للمتقین اور پرہیزگاروں کو نصیحت, وہ کتاب وہ تھی کہ جو پرہیزگاروں کو نصیحت فرماتی ہے. یہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے آج تم قرآن پاک کے حوالے سے اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قرآن یہ محمد حدیث کی باتیں ہیں. تمہیں یہ تمہارا غرور اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کے اوپر اللہ اپنا کلام اتار سکتا ہے, ایک بشر کے اوپر ایک آدمی انسان کے اوپر اپنا کلام اتار سکتا ہے. تو یہ اعتراض کرنے والے خواہ مشرک ہو خواہ کافر ہو خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو کوئی ہو, یہی طریقہ ہے سنت الہیہ. یہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے پہلے بھی بشر ہی میں انسان ہی میں رسول بھیجے, اور ان رسولوں کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ رسول انسانوں میں تشریف لاتے تھے اپنے ساتھ خدا کسی بشر پر نہیں لگتا ہے. یہ کون سا اعتراض تمہارا ہے؟ اگر اس قسم کی کوئی روایات پہلے نہ پائی گئی ہوتی تو تمہارے اعتراض کی کوئی حیثیت کوئی وزن تمہارا تھا, مگر تمہارے اعتراض کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے. اس لیے یہی روایت ہے یہی طریقہ ہے. ہاں یہ ذکر ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. کون سے؟ کہ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون, وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے, ہمیشہ ان کی روح ڈرتی رہتی ہے, اپنے غریب کو دیکھا نہیں ہے, قیامت کی ابھی کوئی ذائقے چکھے نہیں ہے. خوف کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر جب سوچا جائے کہ قیامت ہوگی حساب ہوگا قیامت کی ہولناک قیامت کے عذاب قیامت کے مناظر جو روح سے روح. آپ خود سوچے کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کیجیے کیا مریں گے حشر ہوگا قیامت آئے گی حساب لیا جائے گا برائی اچھائیاں وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے, مگر برائیوں کے بارے میں تو دشوار رہی ہے. دو پہلو سمجھنے کی بات ہے. چلیے صاحب آپ نے نماز چھوڑی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ برائی نہیں ہے, برائی ہے نا. آپ نے نماز پڑھی قابل قبول ہے بھی کہ نہیں؟ دو پہلو ہیں. اچھائیوں کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے دوسری بات, قبول ہو گئی تو اس کا احسان, اور قبول نہیں ہوئی تو بابا. لیکن جو برائی ہے برائی کے بارے میں تو کوئی شبہ گنجائش نہیں ہے نا, اس کا عذاب ملنا ہی ملنا ہے. اللہ اکبر, وہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک بندے کہ جو اچھا عمل کرنے کے بعد بھی اپنے رب سے ایسا ڈرتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کانپتے ہیں, ان کے رونگٹے کانپتے ہیں. خود عبادت کرتے ہیں پرہیزگاری کرتے ہیں ہر برائی سے بچتے ہیں, مگر پھر بھی خوف کا حال یہ ہے کہ روح لرزش ہوتی ہے.
خدا جانے کی یہ عمل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے اس کی بات کیا. یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں نے بڑا ناراض ہوں تو میری حج ہائی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, جہالت ہے. اگر وہ قبول فرمائے اس کا احسان عظیم ہے. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہمیں کرنی ہیں ان اچھائیوں کی شرطوں پر وہ اچھائیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, مسئلہ یہ دیکھنا ہے نا. میں آپ کو دوسری مثال دیکھ رہا ہوں. گاڑی آپ خریدتے ہیں, اس گاڑی کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے, اس بکلیٹ کی روشنی ہی میں آپ گاڑی کو استعمال کریں گے. اگر اس کے خلاف آپ نے استعمال کیا تو اب یہ بتائیے کہ اس گاڑی کی کچھ حیثیت باقی رہ جائے گی؟ گاڑی بھی تباہ ہوئی اور اس کے بعد جب آپ انشورنس کلیم کریں گے اللہ اکبر, وہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکات یا دیگر اعمال صالحہ تمہارے ساتھ اللہ میرا بھائی, یہ ایسا نہیں خالی نماز پڑھ لو بس, جس کے ساتھ قائدیں لگی ہوئی ہیں, شرطیں لگی ہوئی ہیں, ان شرطوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے ڈرا جائے کہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. وضو کامل کیا, زراعت کرانتا صحیح کر رہا ہے, نماز کو وقت پر پڑھا, خود اپنے فزیکل طریقے پر باقاعدہ ایک مسلمان کا چہرہ مہرا لباس لباس لے کر کے موجود ہے, رزق حلال کھاتا ہے, بے حیائی برابری سے بچتا ہے, ساری شرطیں کرنے کے بعد اب اس نے اللہ ہو کر کہا نماز پڑھی, توجہ اللہ کے ساتھ, اب توجہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ منزل ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ پتا نہیں یہ نماز قبول ہے کہ نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ وضو بھی قائم کر دیں, بارات گئے کچھ بھی کھا لیا, راستہ چلے کچھ بھی دیکھ لیا, بات کی کچھ بھی جھوٹ بول لیا, بے احتیاطی بدعملی, اور نماز پڑھنے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کی بار کا. میری بات سمجھا رہے ہیں ہم لوگ کا؟ بہت خوفناک منزل ہے. اسی لیے صدیق اکبر جیسے عظیم شخصیت لڑتی تھی اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا. تو کیا تم اس کے بنتے ہو؟ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے, تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کیا یہ مکہ قرآن کو سنو, سمجھو, اس پر عمل کرو, یہ تمہاری ہدایت تمہاری بہتری کے لیے اتارا گیا ہے. یہاں تک یہ بات کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ ہے شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد نمبر ایک, اہل مکہ جس میں رسول کریم کی پیدائش ہوئی وہ درست نہ صرف ملت ابراہیمی کے فالوور تھے بلکہ نسل ابراہیمی سے بھی تھے. تاریخ عزیز آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد ہیں, میرے دادا ہیں, اور حضور اور اہل قریش بنو ہاشم یہ سارے کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. کعبۃ اللہ مشرفہ کی تعمیر کے بعد جب یمن کا قافلہ گزر رہا تھا اور اس کے بعد وہ پھیر گئے وہاں پر پانی پانے کے بعد, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بنو یمن کے قبیلے کے کسی دوشیزہ کے ساتھ ہوا, اور پھر وہیں پہ وہ نسل چلی. تو پورا مکہ المکرمہ دراصل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. پورا مکہ المکرمہ میں رسول کریم کی پیدائش, اعلان نبوت اور قرآن پاک کے اترنے کی یاد کی شروعات, 10-12 سالہ زندگی کا, نبوت کی زندگی کا خلاصہ, سب کچھ ان کے سامنے ہے. اے اہل مکہ, اے مشرکین مکہ, تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, وہ ہمارے جد ہیں, ہمارے دادا ہیں, تو جب ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو پھر ان کے ماننے میں کیا تمہیں لگا ہوا ہے؟ جو مشن, جو تبلیغ, جو دعوت, جو ارشاد, جو کام ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے انہی کاموں کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں, تو ان کو تو مانتے ہو, کہتے ہو کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ملت حنیف پر ہیں, ملت ابراہیمی پر ہیں, اور جو میرا پیغمبر انہی کی بات کرتا تو اس کو محسوس کر دیتے ہو. ایسا ہی نا,
ابراہیم رشد، اور بے شک ہم ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں، اذ قال لبیہ قومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لا عاکفون، جن کے آگے تم آتن مارے ہوئے ہو، تماثیل تمثال کی جمع ہے، تمثال کہتے ہیں پتلے کو. قالوا وجدنا آباءنا عابدین، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا. قال لقد کنتم انتم وباؤکم فی ضلال مبین، کہا کہ تم ہمارے باپ دادا کو کیوں بھیجے. قالوا انتم من العابدین، بولے تمہارے باپ حالا رکھتے ہیں ان کھیلتے. قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن فانا على ربنا الشاہدین، کہا بل تمہارا وہ ہے جو رب آبان اور غیرہ جس نے پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں گواہ میں سے ہوں. فرض اللہ الہ عیدن نامرم بار ان تو اللہ بری، اور مجھے اللہ پر ہمارے کو پورا کروں گا بعد اس کے ہوں پھر جب پھر سے گا یہ ہمارے دیش سے میں نے کہا اپنی گدو ایک کام کر سکا کیا ہے وہ رکھے کہ نہیں ایک آئینہ دکھایا جائے گا اس کا علیہ بات کا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپراد آج سے اور اس کے ادھر بیٹھنے والوں سے کیا کر رہے ہو یہ سب بات آپ نہ کے بیٹھے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ان کو پوچھتے ہو ان کی ورشی کرتے ہو یہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کے لوگوں نے کہا کہ باپ خدا کو ایسے ہی کر پائے لہٰذا ہم ایسی کر رہے ہیں سیم یہی ہم نے استعمال کیا کہ لوگوں نے مجھے بتا دیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادا کا کافی سہایا ہے ہم اس کو نہیں سوچ رہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے اور تم اس پر اپنے اباؤ اجداد کا ریفرنس پیش کر رہے ہو تو تم جان لو تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اس میں کوئی نرم لوگ گوشے کی گنجائش نہیں ہے تم بھی گمراہ تمہارے باپ دادا ان کی قوم کیا کہتی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم یہ جو تم ہم سے باتیں کر رہے ہو یہ باتیں سچ ہیں کہ خالی ہم سے مذاق کر رہے ہو تم اجی تب اجی اتنا بنا کیا ہمارے پاس یہ باتیں ریئل بات کر رہے ہو تم سچ ہے وہ حق ہے ٹرو ہے اگر نہیں امت تم ظاہری یا خالی ایسی پھینکا پھانک کر رہے ہو تم مطلب کہ مذاقات مذاق یاد ڈالتے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دوار دیا تم سمجھتے ہو تم سے مذاق کر رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تم سے حق بات کر رہا ہوں یہ بات حق ہے کہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور میں اس کے ذات مالا صفات پر اس مسئلہ کے حق کے حوالے سے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں میں گواہ ہوں اس کا اور تم لوگ اگر نہیں مانو گے تو اتنا جان لو کہ ان بتوں کو میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا اتنا جان لو کہہ گئے بالکل اب اس کے بعد کیا ہوگا پورا واقعات حضرات سب جانتے ہیں قرآن کی روشنی پڑھتے چلو اس کو فجعلہم جزازاً الا کبیراً لعلہم یرجعون تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھے واقعہ پہلے میں سنا دوں ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دینی شروع کی تو ان کے یہاں سال میں ایک میلہ لگتا تھا اس میلے میں بڑی رنگ رنگیاں منائی جاتی تھی وہ شراب کباب رقص و سرور یہ جتنی خرافات سے انسان نیت روتی اور شیطان ہنستا وہ ساری بےبودیاں وہاں ہوتی تھی تو کچھ منچروں نے کہا ابراہیم تم جس مذہب کو یار پیش کر رہا ہماری سمجھ نہیں یار ایسا کرو نا کل ہمارے یہاں میلہ ہے نا اس میں چل کے دیکھو تم تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ زندگی کیا سارے چھوٹے چھوٹے جتنے بتیاں تھیں سب کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا تھا وہ دیشا وہ بسلا وہ کلہاڑی عربی الفاظ بولتے ہیں کیا کیا کہ اس کے گلے میں لٹکا کر دینا چلے آئے آرام ساتھ لیٹے ہوئے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوٹ کر کے آتے تھے جو بدگیاں کر کے جب میلے سے لوٹ کر کے آتے تھے تو وہ اپنے بتوں کی حفاظت کرتے کے لیے جاتے تھے مگر آج یہ صورت ہے آگے جب وہاں جا کے دیکھا تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کی ناک پھوٹی ہوئی کسی کی آنکھ نکلی ہوئی کسی کی انگلی کٹی ہوئی کوئی الٹا ہوا ہے کوئی یہ الٹا ہوا ہے بڑے پریشانی کیا ہو گیا آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کیا ہے کس نے کیا ہے کیا ہے کس نے کیا ہے وہ جنہوں سے جن سے حضرت نے فرمایا تھا لعقیدن اصنامکم میں تمہارے بتوں کی ذلیل کر کے رکھ دوں گا اور ایک نوجوان ہے نا اس نے اس قسم کی بات ہم سے کی تھی تو کہا اس کا نام کیا ہے کہا اس کا نام ابراہیم ہے بلاؤ اس کو بلاؤ ایسا ہے آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک مناظرانہ انداز میں گفتگو شروع کی، بالکل مناظرانہ انداز کہ جو مناظر کے لیے جو پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ نے مقابل کو شکست دے سکتا ہو، نبے درجے پہ دیکھتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا ہے تو فرمایا بل تعلم کبیر ہو حاضر حاضر کہتے ہیں عربی میں قریب کے اشارے کو، بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا یعلمون، بلکہ یہ تو اس کے بڑے نے کیا ہے، ہم نے یہ بولے تو اس سے پوچھو. بس اب دیکھیں ایک ایسی نقطے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا ہے کہ جہاں سے اللہ ادھر جا سکتے ہیں ادھر فرار ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، مانگ نہیں سکتے ہیں. ان کانوا یعلمون اگر یہ بتا سکتے ہیں تو مجھ سے کائے پوچھ رہے ہو، ارے خدا تمہارا ہے، معبود تمہارا ہے، تم اس کو پوجتے ہو صبح شام، اس پر پتا نہیں کیا کیا لا کے ڈالتے ہو، کتنا میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، خوشبو، کیا کیا لا کر رکھتے ہو، ان سے پوچھو. مفسرین نے کچھ انداز میں اور بھی اس میں جملے جوڑے ہیں جو میری نگاہ سے کسی معتبر آیات پہ نہیں گزری ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے علماء کی مطلب کہ علماء کے خوش بیانی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہا کہ جو ہے تم تو چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہو، بڑا بڑا ناراض ہوئے اسے پوچھتے بھی نا، وہ سوچتے ہیں کہ میری ساری انکم ماری گئی، اس نے غصے سے سامنے کو توڑ دیا ہے نا، اس سے پوچھ لو پیشہ پوچھے کے پاس سے مسئلہ بھی ساتھ میرا ان کام ان کو نہیں بولتے. آپ کہاں جاتے ہو، کیا کہیں، کیا کہا، تمہیں معلوم ہے کہ بات نہیں کر سکتے نا، بس بس اس کے بعد جب اٹھا کے پٹکا ہے ان کو، اچھا افسوس تمہارے ہوگا کہ جو اپنے نفع اور نقصان کو بچا سکتا ہو، جو بول نہ سکتا ہو، جو مکھی لگا سکتا ہو، اس کو تم پوچھتے ہو. اللہ جانتے ہیں جب آدمی ایسے مباحثے میں شکست کھاتا ہے تو ذلت و رسوائی پر اتر آتا ہے. وہ آدمی بحث کر رہے ہو نا تو جو شکست کھانے قریب ہو جائے گا وہاں کا بھائی پھر ہم اتر آ جاتے ہو. یہ فطرت کا اصول نیچر ہے، غالب آنے والا کبھی ہاتھ نہیں چلائے گا پہلے، جو مغلوب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہاتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ڈیفنس کی پوزیشن بالکل ویک ہونی چلی جا رہی ہے، اب اترا پایا مار مار دے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب ان کی ڈیفنس کی پوزیشن ویک ہو گئی تو کیا کہا، قالوا حرقوه جلا رہا ہو اس کو، مرا ہوا اس کو، جلا رہا ہو اس کو، افواس نہیں کرتا ہے. جب جلانے کی بات آئی تو مجانا اور خون ہی پڑتا آگ ٹھنڈی ہو جانا ہی پڑا. یہ پورا واقعہ میں تیزی کے ساتھ آیت کریمہ پڑھتا پڑھتا جاؤں، ترجمہ کرتا جاؤں گا. پورا یہ کیوں سنایا گیا ہے، اس لیے سنایا گیا ہے کہ جس کیفیت سے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں دو چار ہوئے تھے، ٹھیک وہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے اندر پیش ہو چکی ہے. وہاں اتنا تھا کہ جب وہ شکست کھائے اور جزبز ہوئے تو کہا کہ جلا ڈالو اس کو، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، بند کر دو اس کو، اس سے مقاطع کر دو، اس سے بات چیت بند کر دو، قتل کر دو اس کو، بھاگنے نہ پائے وغیرہ وغیرہ، اور ساری باتیں کی گئی نا. سات سال تک مقاطع رکھا شوشن بائی کا، اور پھر ہجرت کی شب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے گیا، قتل کرنے کی ناکام سازش. یہ سب کیا تھا، یہ وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ڈیفنس قوت آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے. مشرکین مکہ یعنی سوچے ذرا سا ٹھنڈے دل سے، ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ایمان لانے والے غریب قسم کے لوگ جو غلام تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، اکا دکا دو جو سرمایہ دار قسم کے لوگ تھے، ایمان لائے ضرور تھے مگر ایک ہی ظلم کی چکی میں پھنس رہے تھے. وہ ایک طرف فضول ہے اور ایک طرف پورا مکہ ہے، لیکن پیغمبر کی توانائی کے مقابل میں پورے مکہ ہے، اور وہی وہ کمزوری تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو قتل کرنے کی سازش پر آمادہ کیا تھا. سوچیں کہ پیغمبر اپنے عزم ارادے قوت اور تدبیر اور تحکم میں کتنا مضبوط ہوتا ہے. ہم اور پھر
جب ان لوگوں نے مارنے کی سازش کی, وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے ملک نے زندگی عطا فرمائی, اور یہاں اللہ اکبر ان کا حساب توڑ کر دوست ہو جا رہے ہیں, یہ کھڑے ہیں, یہ کھڑے ہیں, یہ کھڑے, پورے گھر کو محاصرے میں لیا گیا ہے, پورا گھر گھرا ہوا ہے, سنگین ہیں, ننگی دبا رہے ہیں, نیزے ہیں, رات کو آگ نہیں چھپک رہی ہے, کسی بھی صورت سے نکلنے نہ پائیں, آج ہجرت کرنے والے ہیں. اور کیا ہوگا کہ حضور بات سے گزر گئے ان کو پتا نہیں چل سکتا, مقابلہ ذرا کمپیئر ہی کریں دونوں باتیں, آپ آگ بھی ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہیں اور یہاں دشمنوں کے نرمے رسول کری محفوظ ہیں, یہ کمپیئرنگ. یہ مکہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نارے نمرود میں, نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کرنے پر قادر ہے, رہنے پر قادر ہے, اسی طرح سے تمہاری ساری تقریریں تب کو ہونے کی, ترجمہ سنتے چلے تیزی کے ساتھ. اسی لیے بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا, بے شک وہ ظالم ہے. قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ان میں کہ کچھ بولے, ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں. قالوا قاتلنا الناس, بولے دوسرے لوگوں کے سامنے لاؤ, لعلہم یشہدون, شاید گواہی دے, یہ گواہی دے لو. قالوا انت فعلت هذا ابراہیم, بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ابراہیم. قال برفعلہم کبیرہم ھذا فسألوا من کان تقول, فرمایا کہ تم کے اس بڑے نے کیا ہوگا, ان سے کچھ اگر بولتے ہو فرجعوا الی انفسہم, تو اپنے جی کی طرف پلٹے. فقالوا, اب سوچنے پر مجبور ہے اس وقت, یعنی فرجعوا الی انفسہم سوچنے پر مجبور تھے کہ جواب کیا دیا جائے, پھنس گئے ووٹ آ کر کے. فقالوا انکم انتم الظالمون, بولے بے شک تم سر کام ہو, تم لوگ ایک ایسے یعنی برائے میں بتوں کی پوجا کرتے, تم یہ تاریخ ہو, تم رقص والا ہو, اسے نقدار رہا ہو رہا ہے, اب وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے سوچ رہے ہیں کیا جواب دیا جائے. یہ تو مناظرے کا وہ پوائنٹ ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا ہے. پھر اپنے سروں کے بر عہدے ہو گئے, یہ پیارا ہے, عہدے ہو گئے یعنی مارے شرمندگی خفت کے سر جھکا دیا کہ اب سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے گا. کہیں نکل گیا ان کی زبان سے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اللہ اکبر, کیا کہا, تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے, سب ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو, تمہیں کیا عقل نہیں ہے, اتنا بھی نہیں سنتے ہو کہ جو اپنے ہاتھ پر بیٹھی ہوئی بکھی نہ اڑا سکے, جو یہاں سے وہاں تک ہٹ نہ سکے, جو ایک انچ کا یعنی ایک کروڑویں درجے کا جو ملی میٹر ہوتا ہے اس کو بھی نہ طے کر سکے, جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے, تم اس کو معلوم کرا رکھا ہے. اللہ اکبر, ہے نا, بڑا تلخ جواب تھا, بڑی قوی دلیل تھی, استدلال کا جو انداز تھا اس نے ان کو چاروں شانے چپ کر دیا ہے. اب کیا ہے کہ ڈیفنس پوزیشن کمزور ہو گئی ہے, تو کیا کہا, قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, بولے اس کو جلا دو, اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو نا تو اپنے معبودوں کو بچاؤ. بڑا خونخوار آدمی لگ رہا ہے, توڑ دیا ہے سب کے ہاتھ پیر کو اس نے, اگر تمہیں کچھ اچھا کام کرنا ہے تو اپنے معبودوں کو پروٹیکشن کرنا ہے تو اس کو بچاؤ, اور کوئی کام نہیں تمہارا, ایک تو یہ کہ اس کو جلا ڈالو آگ میں اور اپنے معبودوں کا تحفظ کرو. آگ اللہ ہے تیار کی گئی آگ, سبحان اللہ, ایک مہینے تک لکڑ دیا اکٹھی کی گئی, ایک احاطہ کھینچ لیا گیا تھا بڑا لمبا چوڑا, دور دور سے اس میں بڑی یعنی ایسی لکڑیاں چھینکی گئی تھی جو جلتی تیزی کے ساتھ ہے, جس کے شعلے بہت بلند ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ
کہتے ہیں لکڑیاں اکٹھا کر دیں گے تو اس میں ابراہیم کو لے کے جائے گا کون ڈال دیں گے, جو جائے گا وہ تو خود ہی جل جائے گا, کون سی سمجھ میں نہیں آ رہا.
تو شیطان آیا آدمی کا روپ ڈالا,
میں حضور پیغمبروں کی میری بہت اہم لگ جائے گا دو لاکھ سال
شیطان ہے.
اس نے کیا کیا, ایک رسی لگایا, رسی کو ایسے انداز میں باندھا اس کو گم کو رسی کو لمبی لایا, اس کو پھر بل مار کے تین ڈیچے سے بیٹھا ہے اور ساتھ منجنی کی کیفیت پیدا ہوئی جو اس کو گھما دیا, اس طرح سے اس میں سب تک بات کیا کرتا ہے. پھر کیا ہوا, شروع کر دیے جانے اسلام کے ساتھ کچھ اور لوگ جاری گئے تھے, ایک کسی باپ کو ڈالا گیا تھا کہ روایت ہے ایسا محسوس ہوتی ہے. یہ نمرود نے جو خواب دکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا جو میری اتار گیا, اور پھر آپ کئی سال اندر پروش آتے تھے میڈیکل رکھ کے آئے انہوں نے کھیت بھی ابھی, تو اس کو محسوس ہوا کہ اس لیے ابھی حقوق کی دوا کی مقدر ہے تو یہی سر, تو اس نے کیا کیا کہ بابا کہہ دیجیے کہ ان کے ماں باپ کو بھی جان دیا گیا, بات سمجھ لیا اپنے مریض کا ہے ڈالا ہے کپڑے, اور اس کے بعد اب دے رہے ہیں راہ کی پگاہ میں نہار اور کندھیے آدمی کرتے ہیں اللہ کا حاج سنجے مانی کوئی ضرورت ہے ہمارے یہاں ضرورت ہے مگر تم سے نہیں, جبریل ضرورت میں آپ سے نہیں ہے, تو آپ کہیے میں آپ اپنے رب آپ کے رب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے احوال کو مجھ سے اچھا جانتا ہے, میرا رب میرے احوال کو مجھ سے اچھا جانتا ہے, بہتر جانتا ہے, مجھے کہنے کوئی ضرورت نہیں. اور پھر کیا دیکھا گیا کہ جس وجود کو آپ میں ڈالا گیا تھا کہ ابھی جل کر کے کوئلہ بن کر کے نکلے گا, وہ وجود اندر اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, اللہ اللہ اللہ. ہم نے کہا کہ آپ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی ابراہیم پر, اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیادہ کر دیا, ہم اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے رکھا تھا. ارادہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تباہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, جلا دیں گے, ان کی تبلیغ مر جائے گی, وہ دفن ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی, پناہ ہو جائے گی, مگر ہوا کیا, ابراہیم علیہ السلام عزت و وقار کے ساتھ رہے, ان کی دعوت بڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیضان سے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں بھتیجے ہیں سمجھا, ان کو نبوت عطا فرمائی گئی اور دونوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے الگ الگ جگہ عطا فرمائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین عطا کیا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو سرور شام کی یعنی دوسری آبادی سے وہاں بھیجا گیا, اور پھر اللہ تبارک نے ابراہیم علیہ السلام کا فیضان کہاں تک, شام کی سرزمین سے آگے کہاں تک پہنچا دیا, حجاز اقدس. آپ سوچو کتنا فاصلہ ہے, اس سے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, آج کے 3000 سال پہلے کی بات ہو رہی, 3500 سال پہلے کی بات ہے, جس زمانے میں آبادیاں بہت مختصر تھیں, جنگلات زیادہ تھے, اور اس کے علاوہ یعنی آنے جانے کا جو سواری کا سسٹم تھا وہ کیسا تھا, کسی معلوم تھا کہ یہ دین متین جو آج ابراہیم علیہ السلام شام کی سرزمین پر فلسطین میں پھیلا رہے ہیں اس کا مرکز یہ تو ہے ہی, لیکن اس کی خوشبو کعبۃ اللہ المشرفہ کے دیواروں سے بھی جائے گی. سیم یہی حال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے تو جانتے ہیں کھینچ کے کون لایا تھا, شیطان مردود کھینچ کے لایا تھا بدر کے میدان میں, سوراقہ ایک شخص تھا, سوراقہ وہ سوراقہ نہیں جن کو حضور کے کنگن پہنانے کی بشارت دی گئی تھی, دوسرا شخص ہے سوراقہ کے لباس کے آیا, اور سوراقہ جو ہے ابو جہل کا حلیف تھا, ابو جہل کا دوست تھا, حلیف تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ابو جہل تم یہاں رہ کر کے پیغمبر کی قوت اور طاقت اور اس کی دعوت کو توڑ نہیں سکتے ہو, اٹیک کرتے مدینے لے کر کے آیا, جب دونوں طرف سے گھمسان کا رنگ پڑا ہے نا, تو یہ شیطان سوراقہ کی شکل میں موجود ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام ایک انتہائی خوفناک قسم کا وار کرنے کے لیے سوراقہ کے اوپر بڑے تو بھاگا تیزی کے ساتھ, وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگا, تو ابو جہل کہتا ہے ارے سرافہ سنو تو سنو تو سنو تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. پیچھے مڑ کے بات نہیں کر رہا ہے, بھاگے چلا جا رہا ہمارے ڈر کے, جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے کہا تم میرے حلیف ہو, تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مجھ سے لڑو گے, میرے ساتھ مل کر کے لڑو گے, اور بھاگے چلا رہے ہو. کہا مگر میں اپنے وعدے سے وعدے کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. بھاگ گیا, دور دور جانے کے بعد غائب ہو گیا. کیا کیا کہ ابو جہل کو لا کر کروا دیا اس میں برس کے میدان میں, دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے سب لیا. سیم وہی کیفیت کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو نارے نبوت میں ڈالنے کی ترکیب بتا ہے, اور یہاں رسول کریم کے خلاف سازش کرنے کے لیے رب مکرمہ کے کافروں کو مدینے قتل کے میدان میں کھینچ کر کے آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کامیاب فرمایا. اے مشرکین مکہ, تم جس پیغمبر کی دعوت کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اس پیغمبر کی دعوت نہ صرف کعبۃ اللہ مشرفہ کی دیواروں کے نیچے سنی جائے گی, بلکہ اس سے یثرب بھی فیض یاب ہوگا, اور اس سے افریقہ, ایشیا, یورپ, سارے کے سارے علاقے اسی 30 سال کے اندر اندر انشاءاللہ فیض یاب ہونے والے ہیں. اور ہوا ہو جو میرے فاروق کے زمانے میں اسلام کہاں کا نہیں پہنچا. تیری سا ترجمہ پڑھیں, وَوَحَبَّ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور ہم نے اسحاق اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا, اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا, اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے رب سے بلاتے ہیں, اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے کی, اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے, اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا, اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی, بے شک وہ برے لوگ ہیں, بے برے لوگ بے حکم تھے. اور اللہ اکبر, باپ بیٹا پوتا پر پوتا سب کے سب نبی ہونے چلے گئے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام صاحبزادے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں. جس پیغمبر کی جڑ کھودنے کے لیے تم تیار ہو اے نمرودیو, تمہیں معلوم نہیں کہ اس پیغمبر کی نسل میں پیغمبر و نبوت کے جو انوار و تجلیات رکھ دیے گئے ہیں وہ مٹنے والے نہیں. اور پھر یہ تو نسل کی بات رہی, وہ حضرت لوط علیہ السلام بتیجے پیغمبر, جو آپ کے ہم شریف وادی ایکا میں آپ کو جو ہے اس کو متفقات کے اندر آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا صدوم کی طرف. اللہ اکبر, اے مشرکین مکہ, جس طرح سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تحفظ دیا اور ان کی نسل کو اسلامی خدمات کے لیے وقف کر دیا, اسی طرح سے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے پیدا ہونے والے آگے کے ائمہ مجتہدین اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ اسلام خراب ہو جائے گا, مٹ جائے گا, مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اپنی سراغوں, تیزی اور بسالتوں, سوابدین کی بنیاد پر اس قدر پھیلے گا, اس قدر پھیلے گا, اس کا کوئی حد نہیں. وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں بھی بتلا تھا کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ نے اسلام کو کیسے روشن کیا ہے, چاہے بنو امیہ کا دور ہو, بنو عباسیہ کا دور ہو, یا فاطمہ جیل شیعوں کا دور ہو, کسی کا دور ہو, اسلام کو کس طرح سے لوگوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. آپ تاریخ پڑھا لیے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, امام حضرت علی زناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر امام باقر کی, امام جعفر کی, اور اس کے بعد جتنے بھی اہل بیت اطہار گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھ ڈالیے کہ اسلام کس طرح سے محفوظ رہا, جس نسل کو مٹانے کے لیے, اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے پورے مکہ نے پورا زور لگا لیا, خود ختم ہو گئے. اور آج اب ایک لفظ بتاؤں کہ آل کمانا دو آتا ہے, ایک آل کہتے ہیں جو خاص اپنا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو آل بولتے ہیں, اور ایک آل بولتے ہیں اس کا معنی مجازی ہوتا ہے, متبع فالورس کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے مفسرین جب آل کی تفسیر کرتے ہیں کہیں پہ تو دونوں ہمارا مراد لیتے ہیں کہ حضور کی آل متبع ہونے کی حیثیت سے امت کا ہر فرد ہے, ہم بھی آل ہیں آپ بھی آل ہیں, اور بلے ریلیشن کی حیثیت سے خاص وہ لوگ ہیں جو رسول کریم کے نسل شریفہ سے, اسلام آج بھی باقی ہے, مشرکین مکہ تباہ ہو گئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. تو قرآن مقدس ان واقعات کی روشنی میں مشرکین مکہ کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ تم اپنی ان باز ناشائستہ اسلام دشمن طریقوں سے باہر آ جاؤ, میرے پیغمبر کی تبلیغ نہ بند ہوئی ہے, نہ اس کی دعوت مئے گی, اور نہ پیغمبر کا تذکرہ کبھی ہوتا ہو سکتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ سنجیدنا وہ شفیعنا مولانا محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رب کریم. قرآن مقدس کی تفسیر میں جس کی توضیح و تعبیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, جو کہ بیان کیا گیا اسے پھر بارگاہ کرم شریف قبول عطا فرما. قرآن پاک کے روحانی اثرات و فیوض کو ہمارے اوپر جاری فرما دے, العالمین دنیا میں بھی, قبر میں بھی, جزا کے وقت بھی, حشر میں بھی, آخرت میں بھی, ہر جگہ قرآن مقدس کو ہمارے لیے معاون مددگار بنا دے, اور اس کی برکتوں سے ہر منزل پر کو ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ونور عائشی سجدنا و مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.